أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة بقرة کی 25 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں. فرمایا ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر جیسی حقیر شے کی یا اس سے بھی کم تر کسی شے کی. اصل میں مشرکین عرب کو وہ چیلنج تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے جو قرآن نے دیا تھا کہ ایک ہی صورت اس قرآن جیسی بنا نہ ہو. یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی تو نہیں ہے, لیکن وہ عرب جانتے تھے کہ یہ اس قرآن کا جو لیول ہے, یہ جو کلام ہے, یہ کوئی ما ہذا قول البشر یا انسانی کلام نہیں ہے. ان کا دل گواہی دیتا تھا. فصاحت اور بلاغت اس زبان کی اپنی لمٹ سے وہ واقف تھے, اگرچہ انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا. وہ اپنے آپ کو اہل زبان سمجھتے تھے, زبان والے سمجھتے تھے, اور بقیہ پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے, گونگے. لیکن قرآن نے اسی میدان میں جو ہے انہیں مات دی. ایک سورت کا مطلب یہ تھا کہ تین آیات پر مشتمل سورہ کوثر کے مقابلے کی سورت لے آؤ. سورہ بقرہ کے مقابلے کی سورت کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن اس چیلنج پر بھی وہ سامنے نہ آ سکے اور اس میں بھی ناکام ثابت ہوئے. تو اب جسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اب انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں آئی ہیں. مثلاً عنکبوت, بکڑی کا ذکر ہے اس میں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. کہیں مکھی کی مثال دے دی گئی ہے, کہیں جو ہے وہ گدھے کی مثال آ گئی ہے اہل کتاب کے لیے. یہ جو ہے یہ کوئی اس لیول کا کلام نہیں ہے. اس میں اب اس طریقے سے اعتراض شروع کر دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی شے کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. تو جو واقعی اہل ایمان ہے, سچے اہل ایمان, وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. یعنی ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ مناسب ترین مثال یہی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے جس کے لیے وہ مثال لائی گئی. اصل مقصد تو یہ ہے نا مثال کا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, جنہوں نے کفر کیا ہے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ یہ اعتراض جڑتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا منشا کیا ہے, کیوں اللہ نے ایسی مثال بیان کی. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو, اور ہدایت دیتا ہے انہی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو. یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے انہیں اپنی کجی کے لیے اور بنیاد فراہم ہوتی ہے اور وہ اس میں اور بڑھتے ہیں, اور جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا دل مزید گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے, اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی تھی اس بات کو واضح کرنے اور سمجھانے کے لیے. ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وما يضل به الا الفاسقين, اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا ایسی مثالوں کے ذریعے سے مگر انہیں کو جو فاسق ہیں, جو نافرمان ہیں, جو سرکش ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس عہد کو پختہ باندھنے کے بعد. کون سا عہد تھا؟ ایک عہد تو ہر انسان کے ساتھ ہے, عہد الست. الست بربکم قالوا بلى. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی تھی ارواح انسانیہ کو سب کو جمع کر کے, پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ ہاں تو ہی رب ہے. تو جب رب مان لیا تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اب اس سے سرتابی کیوں کرتے ہو؟ یہ گویا کہ عہد توڑنے کے مترادف ہے. یا پھر اہل کتاب کا معاملہ تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہد لیے تھے، ان کا ذکر آئے گا اگلی آیات میں، اور انہوں نے سب عہدوں کو توڑ ڈالا. یہ سرکشی اور نافرمانی کی روش انہوں نے اختیار کی. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پختہ مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر الله به ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بنا کر رکھو، اور یہ اس حکم کو بھی توڑتے ہیں. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ایک بڑا چونکا دینے والا انداز ہے. تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، یعنی انسان کی کیا مجال کہ وہ اللہ کا انکار کرے؟ ذرا سوچے تو صحیح. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں اسی کی جانب تم سب جمع کر دیے جاؤ گے. تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، نہ ہی حیات آئے فضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تم خود اپنے خالق نہیں ہو، تم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، پیدا اس نے کیا، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، موت وہ تم پر طاری کرے گا، اور تم چاہو کہ دوبارہ زندگی نہ ملے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تم لاکھ بھاگنا چاہو، اس میدان حشر میں تمہیں پہنچنا ہوگا. پھر اس اللہ کا کفر کر کے تم کیا لینا چاہتے ہو؟ سب مہینے ہی تم جاؤ، اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ کو زمین میں ہے تمہارے لیے. زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اس سے کام لے، اپنے کام میں لائے. ثم استوى الى السماء، اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. ان نمت دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ تمہاری منزل نہیں ہے، ہاں تمہارے برتنے کا سامان ہے، تمہیں وہاں پہنچنا. ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، اور ٹھیک کر دیے، استوار کر دیے سات آسمان. اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ابھی تک ہمارا سائنس شیری وہاں تک نہیں پہنچا کہ سات آسمانوں کی حقیقت پر کوئی روشنی ڈالی جا سکے. لیکن یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تو یقیناً یہ حق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا سائنس علم بھی وہاں تک پہنچے کہ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے، کوئی بعید نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے. اس زمین پر جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان کا مقام کیا ہے؟ یہ ہر شخص کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے، نہیں جی اٹھ رہا تو جن کے دلوں میں اٹھتا ہے اس کے لیے قرآن نے جواب دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ قرار دیا ہے، اور اس پہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا نائب ہے زمین پر. جس شخص کو خلیفہ بنایا جائے اسے کچھ اختیار بھی دیا جاتا ہے، جو بالکل پابند ہو تقدیر کے، پابند جمادات و نباتات، تو جو بالکل پابند ہو وہ خلافت اس کو نہیں ملتی، خلافت کے ساتھ اختیار کر لیے تصور. تو اس انسان کو کچھ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکومت کو اپنے اختیار سے اس زمین پر نافذ کرے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دستور کو. ایک اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ چونکہ انسان سے پہلے جنات اس زمین پر موجود تھے اور زمین کا چارج ان کے پاس تھا، تو خلیفہ کہتے ہیں جو پیچھے آنے والا ہے، بعد میں آنے والا، تو جنات کے بعد یہ چارج انسانوں کو ملا، اس اعتبار سے بھی خلیفہ کہا گیا، واللہ عالم. لیکن تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا نائب قرار دیا ہے، وہ مقام بخشا ہے. قول و تجع فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو بنانا چاہتا ہے اس میں ایک ایسی مخلوق کو جو اس زمین میں فساد بچائے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون خرابہ کرے گی، خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک استفسار کا ایک انداز تھا، ایک وضاحت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ استفادے کے لیے ایک سوال کیا گیا ہے. اور ان کو چونکہ تجربہ تھا کہ اس سے پہلے جنات نے یہاں پر بہت دنگا فساد بچایا اس زمین پر، انہیں بھی اختیار اللہ نے دیا تھا، تو ایک اور مخلوق جو آ رہی ہے وہ بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، تو پھر وہی کچھ ہوگا، وہی قصے جو ہیں ساتھ کا اس زمین پر دہرائے جائیں گے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو تمام چیزوں کے نام. ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر پیش کیا ان فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں عطا کیا، جو تو نے سکھایا بس ہم وہی جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی علم ہمیں حاصل نہیں. انك انت العلیم الحکیم، یقینا تو ہی ہے العلیم، سب کچھ جاننے والا، الحکیم، کمال حکمت والا. یہ کون سی چیزوں کے نام تھے؟ عام طور پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اشیاء کے نام بتا دیے گئے اور ان کے خواص، علم الاشیاء، اشیاء کے نام اور خواص، اور ان کا تعلق اصل میں سائنٹیفک نالج سے، تجرباتی علوم سے. پوٹینشلی انسان کو یہ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کو ودیعت کر دیا گیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام میں یہ شے جو ہے پوٹینشلی ودیعت کر دی گئی. فرشتوں کو صرف ان چیزوں کا علم ہے کہ جو ان کو خاص طور پر مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو ان کو بتا دیا گیا، جتنا بتا دیا گیا اس سے زیادہ نہیں. انسان کے اندر فیکلٹی ہے کہ وہ اس کو بروئے کار لائے تو علم جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، انفولڈ کرتا ہے. تو حضرت آدم کو یہ اسماء کا علم دیا گیا، یہ سائنٹیفک نالج جو ہے جس کی اب گویا کہ وہ انفولڈ ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، اگرچہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ شیطانی قوتوں کے یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن بہرحال وہی نالج ہے کہ جو اب اس کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جو تو ہمیں سکھا دے، جو بتا دے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، الحکیم ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم سے کہ اب ذرا تم ان کے نام بتاؤ فرشتوں کو. فلما انبئہم باسمائہم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان چیزوں کے نام، قال آدم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا، تمام مخفی امور کا. کیا حکمت ہے اس میں اور آدم کو کیا فیکلٹیز دی گئی ہیں یہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ تم نے سوال کیوں کیا یہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ تو ظاہر ہے. علم کی بنیاد پر آدم کو جو ہے یہ فضیلت ملی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے 2 مقامات پر یہ وضاحت موجود ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تب دیا گیا جب اس نے اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کا حلولہ تیار کر لوں، لوگ پلک سوار دوں، فنشنگ ٹچز جو ہے اس کے مکمل ہو جائے، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں، یہ روح جو خاص طور پر لفظ وہاں پر آیا ہے، یہ ایک ڈیوائن سپارک ہے، انسان کے اندر ایک پورا حیوان موجود ہے، یہ جسد حیوانی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے تقاضے اس کے رجحانات حیوانی ہیں، زمینی ہیں، ان نفس لامارۃ بالسوء، لیکن اسی جسد خاکی میں، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، جو اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، تو وہ جو شے ہے وہ جب میں پھونک دوں گا تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اصل میں آدم کو انسان بنانے والی شے، اشرف المخلوقات بنانے والی شے وہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ آپ سجدے میں گر جاؤ، اور یہ اس بات کی گویا کہ علامت تھی کہ آدم کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، لیکن جو اس کے ساتھ نفس لگا دیا گیا اور یہ جسد حیوانی ہے، اگر اس کی ساری توجہ جو ہے جسد حیوانی حیوانی تقاضوں کی طرف ہو جائے اور پستی کی طرف ہو جائے اور گناہوں کی طرف ہو جائے، تو یہی آدم جو ہے، یہی انسان جو مسجود ملائک بنا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپایوں کی جانوروں کی طرح ہیں، بلو مطلب ان سے بھی گئے گزرے. تو دونوں اس سے کیپیسٹیز اور فیکلٹیز ایسی ہیں کہ دونوں ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے، ایک طرف اگر ایک رخ پر ایمان اور عمل صالح کے رخ پر جائے تو فرشتوں سے اونچا مقام، اور کفر اور سیئات اور گناہوں کے رستے پر جائے تو جانوروں سے بدتر. تو بہر کیف یہ جب روح ربانی اس میں پھونک دی گئی تو فرمایا، فرشتوں سے کہا گیا کہ اب جھک جاؤ آدم کے سامنے سجدے میں، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس کے ایک کردار کو قرآن نمایاں کرتا ہے کہ اس کو آدم سے حسد تھا، بغض تھا، اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا. فرشتوں کا معاملہ مختلف ہے، ابلیس کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت موجود ہے سورۃ کہف میں کہ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے ملائکہ اسفل کی صف میں شامل ہو گیا تھا، جو نچلے درجے کے فرشتے ہیں وہاں تک پہنچ چکا تھا، اور جب حکم دیا گیا تو وہ بھی اس حکم میں شامل تھا. انکار کیوں کیا؟ انا خیر من، اس کی وضاحت بھی اور مقامات پر آئے گی. اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے پروردگار تو نے اس آدم کو تو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے، آگ مٹی سے افضل ہے، آگ میں لطافت ہے، مٹی تو کثیف ترین شے ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ ہے جو اس کا اعتراض تھا، تکبر کی بنیاد پر انکار کیا، اور پھر اسے حسد ہوا کہ میں جو راندہ درگاہ قرار پایا یہ اس آدم کی وجہ سے، لہذا اب میں اس آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں صراط مستقیم سے برگشتہ کروں گا. وہی اہدن الصراط المستقیم، جو لوگ بھی صراط مستقیم پر آئیں گے میں انہیں اس پٹڑی سے اتارنے کے لیے پورا زور لگاؤں گا، یہ اس کا فیصلہ تھا، اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی. یہاں زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اور مقامات پر ذکر ہے، لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس کے فوراً بعد ذکر شروع ہو جائے گا بنی اسرائیل کا، یہود کا، اور ان کا رول بھی اصل میں وہی تھا جو ابلیس نے رول ادا کیا تھا اس موقع. اب ابلیس کو اللہ کی موجودگی میں تو کوئی شک نہیں تھا، اللہ کو تو اپنا رب مان رہا، آخرت میں بھی کوئی شک نہیں، حقائق منکشف ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کو ماننے والے، حضور کو پہچاننے والے، لیکن تکبر کی وجہ سے حضور کی رسالت کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم. تکبر اور حسد کہ ایک فضیلت جو ہمیں حاصل تھی 2000 سال تک اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہم تھے، تمام نبی اور رسول ہمارے اندر آئے، کتابیں ہمارے اندر نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں، اب یہ فضیلت ہمیں ہم سے ترک کر کے کسی اور کو مل گئی ہے، یہ حسد تھا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے انکار کیا اور پھر مسلمانوں کے خلاف بدترین دشمنی جو ہے انہوں نے کی ہے پوری تاریخ. تو یہ ان کا رول جو ہے وہ آگے بیان ہونا ہے، لہذا پہلے ابلیس کا ذکر آ گیا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا. وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی ناشکروں میں سے، کافروں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں سکونت اختیار کرو جنت سے. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو. ولا تقربا هذه الشجرة، ہاں دیکھنا اس درخت کے قریب مت پھٹکنا. فتکونا من الظالمین، اگر ایسا کیا تو تم دونوں ظالم زیادتی کرنے والے ٹھہرو گے. فأزلهما الشيطان عنها، شیطان کی کاروائی کا آغاز وہیں سے ہو گیا، اس نے پھسلایا اور بچلایا ان دونوں کو، ان کے قدم ڈگمگا دیے. فأخرجهما مما كانا فيه، اور نکلوا کر چھوڑا ان دونوں کو وہاں سے جہاں پر وہ تھے، جس مقام میں وہ تھے. اور شیطان نے کس طریقے سے برگلایا تھا اس کی تفصیل سورہ آراف میں ہے. اس نے کہا کہ وقاصبهما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصر ہوں. اور اصل بات یہ ہے کہ ما نہارکما ربکما عن تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کو کے پھل کو کھانے سے، تو اس لیے کہ اگر تم نے وہ پھل کھا لیا تو تم یا تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی. لہٰذا ایک دفعہ کڑوا بھوٹ کرو، یہ پھل کھا لو. اس نے شیشے میں اتار لیا، اور یہیں سے گویا کہ اس کی کاروائی کا آغاز ہوتا ہے، اور آدم کو گویا کہ تجربہ کرا دیا گیا کہ یہ ہے ابلیس اور یہ اس کا طریق واردات. وقل نحبتوا بعضکم لبعض عدو، ہم نے کہا کہ اب اترو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. نیچے اترو سے ایک مراد یہ ہے کہ اس جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنت بھی اسی زمین میں کسی مقام پر تھی جو اللہ نے تیار کی تھی اس وقت. اور چونکہ انسان کو تو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے، لیکن آزمائشی طور پر وہ تجربہ کرانے کے لیے ابلیس کی دشمنی کا انہیں وہ ایک خاص مقام پر رکھا گیا، اور وہ جنت ایک بلند پہاڑی مقام پر تھی، اور پھر وہاں سے اترنے کا حکم ہوا. بہرحال جو بھی ہے، اس مقام پر اب وہ نہیں رہے، وہ مقام تو پہلے انہیں حاصل تھا. بعضکم لبعض عدو، تو آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو گئے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، خاص طور پر یہ شیطان اور انسان کی دشمنی رہے گی، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ، اور برتنے کا سامان ہے، ساز و سامان اللہ کی طرف سے ملے گا تمہیں. إِلَى حِينٍ، ایک وقت معین تک. وہ ابدی زندگی نہیں ہے، وہ پھل تو تم نے کھا لیا لیکن ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے. تمہیں انسانوں کو ایک وقت معین کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور یہ وقت آزمائش ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ وقت آزمائش ہے، اصل گھر آخرت کا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حاصل کر لیے، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے وہ کلمات، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اپنی عنایات کے ساتھ اس پر. انہو ہوا التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پھر پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی اس اللہ کے حکم کو توڑنے پر، اور اس ندامت کے احساس سے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات عطا کر دیے. ان کا ذکر بھی سورہ آراف میں آئے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یہ وہ نے استغفار کیا ان کلمات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما دی. اور یہی اصل میں فرق ہے آدم کا اور ابلیس کا، شیطان کا. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی لیکن وہ اس پر اکڑ گیا، اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ٹکر موڑ لے لی. اور ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، اور آدم سے غلطی ہوئی، اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوا اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ندامت اور پشیمانی کی جذبات کے ساتھ۔ یہ آدمیت ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن پھر وہ توبہ کرے، اللہ کی جناب میں رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ تواب ہے رحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ دیجئے، یہاں سے نکلو۔ فإما يأتينكم مني هدى، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فمن تبع هدايا، تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تو نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمانی ہدایت کا سلسلہ رہے گا، اور جب بھی میری طرف سے وہ ہدایت آئے، وہ جو سائنٹیفک نالج تمہیں دیا وہ تو دنیا کو استعمال کرنے کے لیے ہے، لیکن صراط مستقیم کی ہدایت آسمان سے آئے گی، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی کھٹکا نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ عاقبت بھی سنور گئی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہوگی، اللہ کی تائید و نصرت اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے پھر اس آسمانی ہدایت کا انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، ابدی زندگی وہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں جنت بھی ہے تو ابدی ہے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے اب ذکر شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا، سابقہ امت مسلمہ، جسے قرآن مجید نے واقعی جو اس کی اہمیت ہے وہ پوری اہمیت دی ہے کہ اس کا ایک مقام رہا ہے، کتنے سینکڑوں نبی ان کے ہاں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں وہ اس نمائندہ امت تھی زمین پر۔ 14 رکوع تک ساری گفتگو اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، کہیں براہ راست کتاب ہے، کہیں ان ڈائریکٹلی ان کے بارے میں اور ان کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو، مسلسل 10 رکوع، 14 رکوع تک، اور یہ گویا اسی میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا کہ ہمارے تو انعامات تم پر یہ ہوئے اور تمہارا طرز عمل یہ رہا، تم نے ہر موقع پر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، تم نے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی بجائے شیطان کا ساتھ دیا، شیطانی رستوں پر چلے، لہذا بالآخر تمہیں معذور کر دیا گیا، اور ملت ابراہیمی جس پر جا کر تم سب جمع ہو جاتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہ ہے ایک اعتبار سے ابو الانبیاء، امام الناس، کہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل یہ جا کر ان پر جمع ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل انہی کی نسل میں جا کر پھر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، لیکن حضرت اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور رسول نہیں آیا اس نسل میں۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، جنہیں حضرت ابراہیم نے فلسطین میں آباد کیا تھا، ان سے جو نسل چلی تو مسلسل وہاں پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر وہ اس زمانے میں پھر یہ لوگ جو ہے مصر منتقل ہوئے، اس کی تفصیل آئے گی سورہ یوسف میں، اس کے بارے میں سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کن حالات میں یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے تھے، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نجات دہندہ اور رسول بنا کر بھیجا اور انہیں تورات عطا کی، تو اب امت کی حیثیت سے بنی اسرائیل کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیثیت سے ہوتا ہے، اور ان کی اس شاخ میں پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون، وہ تو بے وقت نبی اور رسول تھے، اس کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا، مسلسل 1400 برس تک، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس نسل میں، اس شاخ میں آخری نبی اور آخری رسول ہے جو مبعوث ہوئے، تو یہ ہسٹری ہے، اور وہاں سے پھر سلسلہ بند ہوا نبوت و رسالت کا 600 سال کے لیے، اور اس کے بعد آخری نبی کا ظہور ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں سے وہ خورشید ہدایت طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی یہ ہسٹری جو ہے مختصراً آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی میں حضرت یوسف بھی تھے. ان 12 بیٹوں سے آگے جو قبیلے اور خاندان پھر چلے ہیں یہ ہے بنی اسرائیل، اور یہی ہے یہودی جو اس وقت موجود. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے ان احسانات کو، نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائے. وَاوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور تم پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے عہد کو، میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہ کون سا عہد تھا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سے عہد ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا. جو عہد تم نے کیے تھے وہ تم پورے کرو، تو میں بھی عہدوں کو پورا کروں گا، میری رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، تمہیں زمین پر وہی مقام حاصل رہے گا. یہ جو رکوع ہے خاص طور پر پانچواں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت کا انداز ہے، بڑے ہی دل نشین انداز میں پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی کہ اب یہ آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مبعوث ہو چکے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ان پر نازل ہو رہا ہے، اب ایمان لاؤ. تم پہلے بھی آخرت پر، توحید پر، کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، تو اب قدم بڑھاؤ اور یہ اللہ کے اس آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ. تو یہ دعوت کا انداز ہے، لیکن اس کے بعد سے جو بات شروع ہوگی اس کے اندر انہیں چارج شیٹ کا انداز غالب ہوگا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، اور یہ جو کلام ہے، یہ قرآن مجید جو میں نے نازل کیا، یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے یہ قرآن. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بنو. تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر پیش قدمی کرو، ایمان لانے میں پہل کرو. یہ مشرکین عرب تو آخرت کو بھلا چکے تھے، توحید سے بہت دور تھے، رسولوں کو تو یہ جانتے ہی نہیں کہ کوئی رسول بھی ہوتے ہیں، کوئی رسالت بھی کوئی شے ہے. تم تو ہر شے سے واقف ہو، تمہیں تو معلوم ہے، تم اس رسول کو پہچانتے ہو، تو تمہیں آگے بڑھ کر پہل کرنی چاہیے ایمان لانے میں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی پہلے کفر کرنے والے مت بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا مول قبول نہ کرو. یہ دنیاوی مفادات ہے نا، تم اس وقت جو تورات کی آیات ہیں انہیں چھپا رہے ہو، اس میں اس نبی کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، انہیں دبا رہے ہو، چھپا رہے ہو. اور اسی میں یہ بات بھی تورات میں موجود ہے کہ بعد میں جو بھی نبی اور رسول آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہوا آئے، تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو اس پر بھی ایمان لانا، اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لانا. اب اس تورات میں موجود ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو، اور کیوں؟ صرف دنیاوی چوکراہٹ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس رسول کو باندھ دیا تو ہم نیچے ہو گئے اور یہ بنو اسماعیل نیچے ہو گئے. اس چند روزہ زندگی کا ایک مفاد ہی ہے نا تمہارا چوکراہٹ. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرا تقوی اختیار کرو، میرے غضب سے اور میرے عذاب سے بچو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق پر باطل کا مرمع نہ چڑھاؤ، حق و باطل کو گڑبڑ نہ کرو. تورات میں ابھی بھی پیشین گوئیاں اس وقت بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب انہیں جو ہے وہ گڑبڑ کر کے اور انہیں ان کی کچھ اور تعبیرات کر کے ان کے اندر گھپنا ڈالنے کی کوشش نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم خوب جانتے، اور کتنا جانتے ہو یہ آگے آئے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو. لیکن پھر ان کا وہی ابلیس کا کردار جو ہے ریپیٹ ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکاة. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. یہ نبی اور اس کے امتی جو ہے اس وقت جس طرح اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، رکوع سجود کر رہے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم دوسرے لوگوں کو حکم دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، تو تورات کو پڑھتے ہو. خاص طور پر یہاں علماء یہود کو خطاب کیا گیا کہ تم تو جانتے ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، یہ وہی نبی ہے جن کی پیشین گوئی ہے، یہ وہی نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. افلا تعقلون، تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. یہ دنیا کی محبت ان چیزوں کو کاٹنے والی شے، صبر، استقامت، نماز، ان سے مدد حاصل کرو تو یہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور تم حق کو قبول کرنے کے قابل ہوگی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز جو ہے یہ بڑی بھاری ہے مگر انہی پر کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایک نماز کی پابندی بھی آسان نہیں ہے، پورے آداب کے ساتھ اس کی پابندی، وہ بھی جنہیں خدا خوفی حاصل ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اس کی پابندی کر پاتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جنہیں یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے ان احسانات کو، انعامات کو جو میں نے تم پر کیے. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہان والوں پر. جو فضیلت اس وقت اس امت کو اللہ نے عطا کی، کنتم خیر امت، ان خیر امت کا لقب عطا کیا، یہ فضیلت انہیں بھی حاصل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2000 سال کا وقت ہے. اس عرصے میں وہی تھے زمین پر اللہ کی نمائندہ امت. تو وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہان والوں پر. یہی مضمون اس قرآن مجید میں کئی مقامات پر اور بھی آیا ہے. ابھی سورہ بقرہ کے 14 رکوع میں پھر ریپیٹ ہوگی یہ آیت. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے کوئی شفاعت، کوئی سفارش. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی عوض، معاوضہ، کوئی فدیہ دے کر بھی انسان نہیں چھوٹ سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب جو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہوئے، اب ان میں سے بعض کا تذکرہ آ رہا ہے. کیسے ہم نے تمہاری مدد کی، کیسے تم پر انعام کیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دلائی تھی آل فرعون سے. يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ چکھاتے تھے تمہیں بدترین عذاب کا مزہ. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم، ظاہر بات ہے کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا. کیسے معجزانہ طور پر نجات دلائی ہے آل فرعون سے. فانجیناکم، ہم نے تمہیں تو بچا دیا. واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے آل فرعون، فرعون سمیت غرق. واذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، یہ 40 راتوں کا وعدہ، اس کی تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ. وہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 40 راتیں جو ہے کوہ طور پر روزہ رکھو گے اور وہاں پر ریاضت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے. تو پھر اس کے بعد تورات کی الواء حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی، اللہ کی کتاب وہ اس قوم کو مل رہی تھی. کتنی بڑی نعمت ہے شریعت. لیکن ہوا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی، موسیٰ گئے کوہ طور پر اور پیچھے سے تم نے بچھڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. وانتم ظالمون، اور تم تھے حد سے گزرنے والے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، اور پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، اللہ کے شکر گزار بن کر رہو. واذ آتینا موسی الکتاب والفرقان، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان، اس سے مراد بھی اللہ کی کتاب ہے، شریعت ہے، حق و باطل کو ان میں امتیاز کرنے والی، کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا حلال کیا حرام، لعلکم تهتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چل سکو، صراط مستقیم پر گامزن ہو سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، اس کی طرف پلٹو، اس کی جناب میں رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے آپ کو. یہ ان کے لیے کفارہ جو ہے سجس کیا گیا تھا کہ خالی توبہ نہیں ہے زبانی، بلکہ اس کے ساتھ ایک سزا یا کفارہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے جو اس سے بچے رہے ہیں اس بچھڑے کی پوجا کرنے سے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ان رشتہ داروں کو خود قتل کریں، ذبح کریں، کہ جنہوں نے اس بچھڑے کی پرستش میں حصہ لیا. اتنا کھلا شرک کیا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے. تو یہ سزا تھی، اور یہ سزا جو ہے یہ امپلیمنٹ کی گئی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک. فتاب علیکم، تو پھر پروردگار نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، وہ تم پر متوجہ ہوا. انہ ہو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم تو تمہاری بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. ایک طرف اللہ کے یہ انعامات، اور دوسری طرف تمہارے یہ مطالبات کہ ہم جب تک اپنے سامنے روبرو اللہ کو نہ دیکھیں ہم ایمان لانے والے نہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہاری اس ڈھٹائی اور جسارت پر ایک کڑک نے تمہیں آ دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے اچانک یہ سب کچھ ہوا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس کڑک کے نتیجے میں جتنے لوگ بھی تھے، یہ کوہ طور پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، 70 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے روایات کے مطابق اجتماعی توبہ کے لیے، اور وہی یہ مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا کہ ہمیں ہمارا رب جو ہے کیوں نہ آپ کو تو شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں دیدار ملنا چاہیے، تو ہم اپنے رب کو اپنے روبرو دیکھیں تب تمہاری بات مانیں گے. تو اس گستاخی پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، ایک کڑک زوردار، جس کی وجہ سے سب پر بہت تاری ہوئی. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا اور تمہاری اس موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر مانو، یعنی دوبارہ زندہ کر دیے. وظننا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیے رکھا تم پر غمام کا، بادل کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور نازل کیے ہم نے تم پر من و سلوى. یہ مصر سے نکلنے کے بعد جب صحرا میں داخل ہوئے، صحرا سینا میں، تو صحرا کی دھوپ آپ کو معلوم ہے بڑی شدید ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سایہ فراہم کیا کہ مسلسل بادل ان کے سروں پر رہا، اور اس صحرا میں غذا کا انتظام کیا من و سلوا کی شکل میں. یہ بھی معجزانہ اللہ کی طرف سے ایک تائید تھی. من جو ہے وہ صحرا کی ریت پر صبح کے وقت شبنم کے قطروں کی طرح ایک میٹھی سی چیز جو ہے وہ ہوتی تھی، جسے وہ جمع کرتے تھے، وہ خوراک کے کام آتی. اور سلوا اصل میں بٹیر کی طرح کا کوئی پرندہ تھا جو بہت وافر مقدار میں انہیں وہاں پر دستیاب تھا. تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا ان کی خوراک کا. قلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق کے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کوئی نقصان نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم اٹھاتے رہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.